الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته الله تعالى شانه رحمان اور رحیم ہے، بڑے مہربان، نہایت رحم والے، اللہ تعالی شأنہ کی رحمت کی وسعت کا ہم میں سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں رحمت کے جو مناظر اور مظاہر نظر آ رہے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، ایک رحم دل انسان کسی غریب کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ، کسی بیوہ کے ساتھ، کسی مصیبت زدہ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان، جتنے جن، جتنے چرند، جتنے پرند، جتنی مچھلیاں، جتنی مخلوقات ہیں، ان کی طرف سے جتنی بھی رحمتیں اور مہربانیاں نظر آئی ہیں، اور پھر اللہ جل جلالہ عام نوالہ جو اس دنیا میں ہم پر رحمت فرماتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں، شفا دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی یہ ڈائریکٹ مہربانی اور ڈائریکٹ رحمت جس سے ہم لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالی شانہ کی ان ڈائریکٹ رحمت کہ ہمارے اوپر ماں کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ باپ کی مہربانی ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہے، کسی سخی کی کسی غریب پر مہربانی ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، ایک بکری اپنے بچے پہ مہربانی کا معاملہ کرتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس دنیا میں مہربانیوں کے اور رحمتوں کے جتنے مظاہر اور جتنے مناظر نظر آتے ہیں، ڈائریکٹ رحمت کے یا ان ڈائریکٹ رحمت کے، یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کل رحمت کے 100 حصوں کا ایک حصہ ہے۔ شب قدر میں کتنے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، شب برات میں کتنے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، عرفات میں کتنے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہزاروں سال گزر گئے، ان ہزاروں سالوں میں کتنے لوگوں کی مغفرتیں ہوئی ہوں گی حج میں، اس لیے کہ حج تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں تھا۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ڈائریکٹ رحمت مہربانی یا ان ڈائریکٹ رحمت مہربانی جو کچھ ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے کل، اور جو نظر نہیں آتی جتنی بھی ہیں کل، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، یہ اللہ کی کل رحمت کے 100 حصوں کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کتنا رحمان ہوگا، کتنا رحیم ہوگا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، دوسری روایت میں ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات میں کوئی کشمکش رہتی ہے کہ میں اسے سزا دوں یا اسے معاف کر دوں، سزا دوں یا معاف کر دوں، سزا دوں یا معاف کر دوں، اور بالآخر جو ہے یہ فیصلہ کہ میں اسے معاف کر دوں وہ غالب آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ تو کمزوری ہے، ڈیسیجن نہ لینے کی کمزوری ہے، وہ انسانوں میں ہوتا ہے کہ معاف کروں یا سزا دوں، معاف کروں یا سزا دوں، معاف کروں یا سزا دوں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ میں یہ کمزوری نہیں، تو میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرا بندہ ایسا کوئی کام کرتا ہے یا میرے سارے بندے ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو رحمت ملنی چاہیے، تو میں ضرور رحمت دیتا ہوں۔ اس وقت ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے رحمت والا کام کیا ہے مگر چلو رحم نہیں کرتا، نہیں، رحمت والا کام کرتے ہیں تو ضرور رحمت بھیجتا ہوں، اور میرے بندے اگر میرے غصے والا کوئی کام کرتے ہیں اور عذاب والا کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ عذاب بھیجتا ہوں، کبھی بھیج دیتا ہوں، اکثر مرتبہ نہیں بھیجتا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے دنیا میں، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، یہ تمہاری ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہاری ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ارے بھائی، صبح سے شام تک ہم گناہ کرتے ہیں، تو اگر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں تو کب سے فنا ہو جانا چاہیے تھا، کب سے ہلاک ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی بد عملیوں کی وجہ سے ہے، مگر تم ہلاک اس لیے نہیں ہوتے کہ بہت سی تمہاری غلطیوں کو تو اللہ معاف ہی کر دیتا ہے۔ تو رحمت اور غضب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو رحمت غالب آ جاتی ہے اور غضب نیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں رحمت کا عمل پایا جاتا ہے وہاں اللہ ضرور رحمت بھیجتے ہیں، اور جہاں غضب کا عمل پایا جاتا ہے اللہ کبھی غضب بھیج دیتے ہیں، اکثر بھیجتے نہیں ہیں، اور جہاں رحمت کا عمل پایا جاتا ہے تو ایک رحمت کا عمل پایا جاتا ہے تو دس رحمتیں بھیجتے ہیں، بیس بھیجتے ہیں، تیس بھیجتے ہیں، چالیس بھیجتے ہیں، پچاس بھیجتے ہیں، اور غضب کا عمل پایا جاتا ہے تو ایک سزا کا مستحق ہے تو ایک ہی سزا، ایک سزا کا مستحق ہے تو ایک ہی سزا، اور جب اللہ جل جلالہ عام نوالہ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر نہیں کر سکتا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، مگر ارادہ کرتا ہے کہ آج میں ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں آدھ گھنٹے کے لیے اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے والا ہوں، اور پھر ظہر کے بعد نہ کوئی عذر ہے نہ کوئی اٹھ کر کے چلا گیا، یہ نیکی کا جو ارادہ کیا تھا اس ارادے پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر بیٹھ جاتا ہے آدھ گھنٹے تک ایک گھنٹے تک وہ مزید ثواب، تو نیکی کے ارادے پر اللہ رحمت فرماتے ہیں، اور گناہ کے ارادے پر، جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ، اور گناہ نہیں کرتا، گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ نہیں کرتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اچھا نہیں ہے، یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تو گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر گناہ سے رک جاتا ہے کہ نہیں نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس نے نیک کام کیا کہ گناہ کرنے جا رہا تھا تو رکا، یہ رکنے کا کام، یہ ثواب کا کام کیا، اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ، گناہ کی نیت کرتا ہے اور رک جاتا ہے تو ثواب، اور گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ، نیکی کی نیت کرتا ہے تو ایک ثواب فوراً مل جاتا ہے ایک نیکی کا، اگر کرتا ہے تو اس پر مزید ثواب، مزید ایک دس کے برابر، ایک دس کے برابر، ایک نیکی کا ثواب اللہ کے یہاں دس کے برابر، یہ تو مینیمم، پھر سرکمسٹانسز، قربانی، مجاہدہ، اخلاص، ان سب چیزوں کو دیکھ کر بیس گنا بھی ہو سکتا ہے، تیس گنا بھی ہو سکتا ہے، چالیس گنا بھی ہو سکتا ہے، پچاس گنا بھی ہو سکتا ہے، سو گنا بھی ہو سکتا ہے، الی سبعمئت ضعفن، سات سو تک، سات سو، ایک نیکی سات سو کے برابر، گناہ کیا تو ایک گنا ایک کے برابر، اور نیکی کی تو ایک نیکی دس کے برابر، ہو سکتا ہے پچاس کے برابر، ہو سکتا ہے سو کے برابر، ہو سکتا ہے پانچ سو کے برابر، ہو سکتا ہے سات سو کے برابر، اور یہ سات سو پر ہی نہیں رکتا، الا سب امیت ضعفن الا اضعاف کثیرت، آگے اللہ تعالیٰ کتنا ملٹی پلائی کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ حلال رزق میں سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہمارے جیسا جسم نہیں ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ بھی ہے بایاں ہاتھ بھی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے کہ جسم جو ہے وہ جگہ کا محتاج ہوتا ہے، جسم کو جگہ چاہیے، بغیر جگہ کے جسم کا وجود نہیں ہے، یہاں سے اگر میں اٹھوں تو مجھے دوسری جگہ چاہیے کھڑے رہنے کے لیے بیٹھنے کے لیے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جگہ کا بھی محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ کا ہماری طرح جسم نہیں ہے، تو حدیث میں یہ آیا کہ اللہ تعالی شانہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتے ہیں، اس میں اشارہ کیا گیا دائیں ہاتھ کہہ کر کہ اللہ تعالی اسے بہت اچھی طرح سے قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ شریف آدمی جب کسی کی چیز کو قبول کرتا ہے اور احترام سے لیتا ہے تو بائیں ہاتھ میں نہیں لیتا دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، تو اللہ تعالی حسن قبول فرماتے ہیں، بہت اچھا قبول اسے عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کھجور کے ایک دانے کو ایک حبے کو اس کی تربیت فرماتے ہیں, تربیت یعنی اسے گرو کرتے ہیں, اسے بڑھاتے ہیں. جیسے بینک میں آپ نے 5 پاؤنڈ رکھ دیے, کسی چیز میں انویسٹ کیے, بینک کا کاروبار تو حرام ہے, کسی حلال طریقے سے انویسٹ کیے 5 پاؤنڈ, اب وہ بڑھاتا ہے, 5 سے 7 ہوتے ہیں, 7 سے 9 ہوتے ہیں, 9 سے 15 ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے ہیں. خرچ کیا کھجور, کھجور کا اجر و ثواب کھجور جتنا ملے گا, مگر اللہ اسے بڑھاتے ہیں 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 حتی یکون مثل الجبل, یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اب پہاڑ کے ٹکڑے کرو, پہاڑ پہاڑ کے ٹکڑے کرو اور ٹکڑے کر کے کھجوریں بناؤ تو 700 کھجوریں بنے گی, نہیں کئی ہزار کھجوریں بنے گی, کئی ہزار کھجوریں. دیکھو ان رحمتی سبقت غضبی, ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب. اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ جب اللہ کے عذاب کا کام کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ پکڑ فرمائے, مگر اللہ بندہ جب اللہ کی رحمت کا کچھ کام کرتا ہے تو یقیناً اللہ رحمت نازل کرے گا, عذاب نازل کرے گا تو جتنا قصور ہوا ہے اس کے برابر, اور رحمت نازل کرے گا تو جتنا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ, اس سے کئی گنا زیادہ. رحمان ہے, رحیم ہے اللہ جل جلالہ و عام نوالو کی رحمت غضب پر غالب ہے, غضب پر سبقت کر جاتی ہے, غصے پر سبقت کر جاتی ہے. کیا مطلب؟ اللہ جل جلالہ و عام نوالو بندوں کو سزا دینے کے بہانے تلاش نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں, سزا دینے کے بہانے تلاش نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کے بہانے تلاش کرتے تو کچھ کم بہانے ہیں, ہم صبح سے شام تک اتنے بہانے اللہ کے لیے مہیا کرتے ہیں, بہانے کیا, بلکہ وجوہات مہیا کرتے ہیں کہ ہماری پکڑ کی جائے, ہماری گردنوں کو پکڑا جائے, ہمارے اوپر پتھر برسائے جائے, ہمارے لیے زمینوں کو نرم کر دیا جائے اور زمین میں ہمیں دھسا دیا جائے, زلزلے آتے, سیلاب آتا, مگر نہیں, اللہ تعالیٰ پکڑ کے لیے بہانے تلاش نہیں کرتے, اللہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جویت, حق تعالیٰ شانہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے, بہانہ بہانہ تلاش کرتی ہے. کس بات کا؟ کہ میں کوئی بہانہ مل جاوے تو میرے بندے کو جہنم میں ڈال دو, نہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے تو میں اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دوں. یہ نہیں ہوتا کہ اس نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں اب مجھے کوئی بہانہ مل جائے تو میں جہنم میں پھینک دوں, نہ اس نے بہت برائیاں کی ہیں مجھے بہانہ مل جائے تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. یہ تو ولایت کے مقام پر پہنچ گیا ہے, اب بہانہ تلاش کر کے اسے جہنم میں ڈالوں اور ولایت سے گراؤں, نہ نہیں, ایسا نہیں کرتے اللہ. اللہ جل جلالہ و عام نوالو بہانہ تلاش کرتے ہیں کافر کے لیے کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے, کوئی بہانہ مل جائے کہ میں اسے اسلام کے دامن میں لے آؤں. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی, 60 سال کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے, اللہ تعالی شانہ نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی, 60 سال کفر میں گزرے اور 60 سال اسلام میں گزرے. بہت بڑے صحابی حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام تو ہم لے آئے, مگر زمانے جاہلیت میں, کفر کے زمانے میں جو خیرات کی تھی, غریبوں کو کھلایا تھا, مسکینوں کو کھلایا تھا, اور غلاموں کو آزاد کیا تھا, سلیوز کو فری کیا تھا, تو اس پر بھی اللہ کچھ عطا فرمائیں گے یا نہیں؟ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بزنس مین تھے, ٹریڈز مین تھے, آخرت کے, جنت کے. ہمیں ایسے خیالات نہیں آتے, ہم کسی مولانا کو جا کر نہیں پوچھتے کہ اس سے میرا فائدہ ہوا یا نقصان. وہ حضرت ہر صحابیت کے مقام پر پہنچ گئے, فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب مقام صحابیت پر پہنچ گئے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. جی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کیا اللہ کے علم میں ہوتا ہے؟ کہ فیوچر میں جا کر کون ایسا کام کرنے والا ہے جس سے میں ناراض ہونے والا ہوں. تو جس صحابی کے بارے میں یعنی تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں راضی, اس کا مطلب یہ کہ یہ زندگی میں ایسا کوئی کام کرنے والے نہیں ہے جس سے میں ناراض ہوں گا. علم غیب ہوتا ہے اللہ کو, فیوچر میں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے میرے قرآن کی یہ آیت غلط ثابت ہوگی. اللہ راضی ہو گیا, اس کا مطلب یہ کہ فیوچر میں ایسا کوئی کام کرنے والے نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا. اور اگر ہو جائے گا, کبھی کوئی ہو جائے گا, کبھی کوئی بشری تقاضے سے ہو جائے گا, تو فوراً توبہ کر کے رضی اللہ عنہم کا مصداق بن جائے گا. ان میں صلاحیت میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسی ہو گئی ہے کہ یہ گناہ کے اوپر جم نہیں سکتا اب ان میں سے کوئی بھی. ادھر غلطی ہوئی کہ ادھر توبہ, ادھر غلطی ہوئی ادھر توبہ. اور یہ جب مرے گا, جو بھی دنیا سے جائے گا پاک اور صاف ہو کر جائے گا, کوئی خطرہ نہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ہمارا تو سب کام ہو گیا ہے. وہ بزنس مین ہوتا ہے, وہ تلاش میں رہتا ہے کہ کچھ اور مل جائے, کچھ اور مل جائے. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی زمانے کفر میں جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے تاکہ اکاؤنٹ میں آ جائے تو اچھا ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حکیم اسلمت علی ما اسلفت من خیر, وہ جو زمانے جاہلیت میں تو نے اچھے اچھے کام کیے تھے انہی کو تو اللہ نے بہانہ بنا کر تجھے کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیا. اللہ تعالی جو ہے بہانے تلاش کرتا ہے کہ ایک کافر کی نیکی کو بھی بہانہ بنا کر اسے اسلام میں داخل کر دیتے ہیں. تو پکڑنے کے لیے بہانہ تلاش نہیں کرتے, معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جویت, حق تعالی شانہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. اچھا بہانہ تلاش کرتی ہے اور پھر بہانے کے لیے مواقع بھی ہزاروں پیدا کیا ہے اس نے کہ میرے بندے بہانہ کہاں بنانے کے لیے جائیں گے, ہم ہی ان کے لیے بہانے کے مواقع دیتے ہیں. کبھی بہانہ شب قدر کی شکل میں نظر آتا ہے کہ شب قدر بہانہ ہو جائے. ہاں پورا سال جو ہے وہ گناہوں میں گزرا, مگر میں اس پورے سال کے گناہوں پر پکڑ کرنا نہیں چاہتا, میں تو اسے معاف کرنا چاہتا ہوں. تو چلو شب قدر بنا لو, شب قدر آج بڑی رات ہے, اسپیشل رات ہے, چلو یار مسجد میں جاتے ہیں. اب مسجد میں لے آتے ہیں, دو چار آنسو بہاتا ہے, رحمت حق بہانہ می جویت, بہانہ مل گیا. اللہ کو دو چار آنسوؤں کا بہانہ چاہیے تھا, وہ مل گیا, اللہ بخشش کے ساتھ واپس لوٹاتے ہیں. شب برات کا بہانہ, جمعہ کا بہانہ, رمضان کا بہانہ, عمرے کا بہانہ, ملتزم کا بہانہ, عرفات کا بہانہ, کتنے بہانے اللہ نے بنائے ہیں. اپنے استاد کا بہانہ, استاد کہ استاد کی دعا لگ گئی کام ہو گیا. شیخ کا بہانہ, شیخ کی دعا لگ گئی کام ہو گیا. ماں باپ کا بہانہ, ماں باپ کی دعا لگ گئی کام ہو گیا. غریب کا بہانہ کہ غریب کی دعا لگ گئی بہانہ, یہ بہانہ مل گیا کام ہو گیا. غریب کا بہانہ مل گیا کام ہو گیا. کسی فقیر کی دعا کا بہانہ کام ہو گیا. قیامت کے دن میرے بھائیو جب اللہ جل جلالہ عام نوالہ بخششیں فرمائیں گے, لوگوں کی مغفرتیں فرمائیں گے, اور کن کن بہانوں پر مغفرتیں ہو رہی ہیں تو عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کی بخشش کا بازار اس دنیا میں بھی لگتا ہے اور آخرت میں بھی لگے گا. رہے گا نہ کچھ نقد اسیاں سے میرا. حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی جو مناجات ہے, الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا, مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا, اے اللہ بس میں تو تیرا خطاوار بندہ ہوں, گنہگار بندہ. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا, مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. مجھے بخش دے اس سے کہ تیرا نام غفار ہے. مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. تو اس میں آگے ایک شعر ہے کہ رہے گا نہ کچھ نقد اسیاں سے میرا. ایک شخص بازار میں جاتا ہے اور پاؤنڈ کا نقد لے کر جاتا ہے, پاؤنڈ کا کیش, ڈالر کا کیش, نقد, نقد کا معنی کیش. تو پاؤنڈ کا کیش لے کر جاتا ہے, تو بازار میں جاتا ہے اور بہت عمدہ عمدہ چیزیں, سستی سستی چیزیں بک رہی ہے, کام کی چیزیں,
और बहुत सेल है कोई, तो 100 पाउंड लेकर के जाता है तो 100 पाउंड बाकी रहेंगे? नहीं रहेंगे, इससे कि वो सब कुछ मार्केट में दे देगा और सामान खरीद लेगा जी। बाजार लगा है और जरूरत की चीजें मिल रही है कम कीमत पर, तो 500 पाउंड लेकर के जाएगा खाली हाथ आएगा, जो भी जाएगा खाली हाथ आएगा। हजी साहब ने अजीब शेर कहा है, तो हजी साहब फरमाते हैं कि ए अल्लाह तेरी बख्शीश का बाजार जो लगेगा, बख्शीश का बाजार, और मैं उस बख्शीश के बाजार में तेरी बख्शीश लेने के लिए आऊंगा तो मेरे गुनाहों का कैश जो मेरे पास है वो सारा खत्म हो जाएगा, रहेगा न कुछ नकदे इसिया से मेरा, लगेगा जो बख्शीश का बाजार तेरा है, तेरी बख्शीश का बाजार जब लगेगा तो मैं इसियान की का नकद लेकर आऊंगा और गुनाहों का कैश लेकर के आऊंगा, तो बख्शीश मिलती रहेगी और उसके बदले में वो कैश मेरा गुनाहों का जाता रहेगा, हाथ खाली हो जाएगा मेरा, और मैं जब तेरे बख्शीश के बाजार से वापस आऊंगा तो गुनाहों का नकद उधर चला गया होगा और तेरी बख्शीश को लेकर के घर वापस आऊंगा। कुरान में कितनी जगह पर अल्लाह फरमाते हैं गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम बख्शने वाला, रहम करने वाला, गफ्फार बहुत ज्यादा बख्शने वाला रहम करने वाला, गाफिर गाफिर इज़्ज़म गुनाह को बख्शने वाला। तो रहमत एक बहाना मी जो हक तारा शान हो का गजब जो है वो बहाने को तलाश नहीं करता, इससे कि मैं भी गुनेगार, अगर अल्लाह का गजब बहाने को तलाश करता है तो मैं जिंदा न रह सकता। अगर अल्लाह का गजब और अल्लाह की पकड़ बहाने को तलाश न करती तो कौन बाकी रहता, कौन जिंदा रह सकता? अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी बाकी जिंदा न रह सकता, कोई ना कोई छोटी मोटी लग्जिश मिल ही जाती पकड़ करने के लिए, मगर नहीं, अल्लाह जल्दा जलालुहु आमन वालू बहाना तलाश करते हैं किस किस का, बख्शिश का, बख्शिश का, बख्शिश का, बख्श देने का, और फिर ये बहाने भी खुद बनाता है, खुद बनाता है। इन बहानों को आप मौके कहिए, बहाने कहिए, अपॉर्चुनिटीज कहिए। तो अल्लाह जल्ला जलालहु आमन वालो बख्शिश की अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट करते हैं, खुद क्रिएट करता है, और अल्लाह ताला उन अपॉर्चुनिटीज को हमारी गोद में डालते हैं कि देख ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। बालिग होने से लेकर मौत तक इतनी अपॉर्चुनिटीज आती है, इतनी अपॉर्चुनिटीज आती है कि बंदा अगर बख्शिश के बगैर आखिरत में चला गया तो वो अल्लाह के सामने कोई उज्र पेश करने के काबिल नहीं रहेगा। रमजान साल में एक मर्तबा आता है, जुमा हफ्ते में एक मर्तबा आता है, शबे बारात साल में एक मर्तबा, मुहर्रम का महीना साल में एक मर्तबा, शाबान का महीना साल में एक मर्तबा, जुलहिज्जा के 10 दिन साल में एक, हर साल मिलते हैं ये, जुमा हफ्ते में एक मर्तबा मिलता है, और इसके अलावा बाकी पता नहीं कितने बहाने अल्लाह जल्ल जलालहु आमन वालू पैदा करते हैं, मगर हम नाशुकरे हैं, हम बदकिस्मत हैं कि इन अपॉर्चुनिटीज से हम फायदा नहीं उठाते। आज मेरे भाइयों में आप हजरात की खिदमत में यही अर्ज करना चाहता हूं कि इन रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह ताला शानहु की रहमत अच्छा काम करने वालों के बहुत करीब होती है। वो अल्लाह जो अपॉर्चुनिटी देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके आप भी अच्छा काम करने वाले बन जाओ, अल्लाह की रहमत इतनी करीब है कि आपको भी अपनी लपेट में ले लेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपॉर्चुनिटी मिली या अपॉर्चुनिटीज मिली, मौके मिले, जितने भी मिले एक भी नहीं जाने दिया, एक भी नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह को जितने मौके मिले एक भी जाने नहीं दिया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह को मौके मिले एक भी जाने नहीं दिया, हजरत अली रजी अल्लाह को मौके मिले एक भी जाने नहीं दिया, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को मौके मिले एक भी जाने नहीं दिया। मौके मिलते हैं मेरे भाइयों, इन मौके को समझने की कोशिश करो, अल्लाह की तरफ से मौके समझने की कोशिश करो। हमारे घर में कोई अपाहज है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, ये अपॉर्चुनिटी है पूरे घर वालों के लिए। मां बाप है बुढ़ापे को पहुंचे हुए हैं, खिदमत के मोहताज,
یا خدمت کے محتاج ماں باپ، ماں باپ کا سایہ سروں کے اوپر ہے، یہ اپرچونٹی ہے. حضرت بائے عزیز بستامی رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ولایت کے مقام پر کیسے پہنچے، کیا سبب بنا، کیا سبب بنا؟ تو اپرچونٹی تھی جو انہوں نے سیز کر لی. وہ اپرچونٹی سیز کر لی تو ولایت کے مقام پر پہنچ گئے. اور کتنا اونچا مقام ہو گیا. ایک شخص ایک جگہ جا رہا تھا سفر کر کے، اس نے ایک مجمع کو دیکھا، کہا کیا حال ہے تم لوگوں کا، کوئی خاص بات؟ تو کہا کہ کئی دنوں سے بارش نہیں برس رہی ہے تو ہم لوگ استسقاء کے لیے نکل رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، آج میں دعا کر دوں، شاید اللہ قبول فرما لے. کہا بہت اچھی بات ہے. اس نے دعا کی، دعا کرتے ہی مسلادھار بارش شروع ہو گئی. دعا کرتے ہی مسلادھار بارش شروع ہو گئی. لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت پیدا ہو گئی، یہ تو کوئی اللہ والا معلوم ہو رہا ہے. تو لوگوں نے اس کی عزت کرنا شروع کیا، اکرام کرنا شروع کیا. مگر خیر کا زمانہ تھا، اس نے کہا نہیں نہیں بھائی، میں تو بالکل سیدھا سادہ عام آدمی ہوں. عام آدمی دعا کی اور فوراً دعا قبول ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں آتے آتے، میں اپنے الفاظ میں چونکہ اپنا جو مضمون چل رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یہاں آتے آتے ایک اپرچونٹی ملی تھی، اس کو میں نے سیز کر لیا. اس نے تو یہ نہیں کہا تھا، مگر میں سمجھانے کے لیے کر. ایک اپرچونٹی ملی تھی. کیا اپرچونٹی ملی تھی؟ کہا کہ یہاں میں آ رہا تھا، ادھر سفر کر رہا ہوں، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس راستے پہ آ رہا تھا تو اس بستی سے دو چار بستیوں پہلے ایک بستی میں میں نے اسی طرح کا مجمع دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں جمع ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ابھی گزرنے والا ہے، اس کا نام ہے ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، تو ہم سب لوگ یہاں زیارت کے لیے کھڑے ہیں. کہا یہ اپرچونٹی مجھے ملی، تو میں جلدی میں تھا مگر میں رک گیا کہ ان بزرگ کی زیارت میں بھی کر کے جاؤں. اللہ والوں کی زیارت کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. دیکھو اپرچونٹی ملی. اب اگر یہ اپرچونٹی جانے دیتا اور گزر جاتا، اس نے جانے نہیں دی اپرچونٹی، تو کہا مجھے اپرچونٹی ملی، میں کھڑا رہ گیا. کھڑا رہ گیا اور انتظار کیا 15 منٹ آدھ گھنٹہ، حضرت تشریف لائے، وہاں سے گزرے حضرت. بس حضرت گزرنے ہی والے تھے، کوئی مجلس وجلس ہونے والی نہیں تھی. ان آنکھوں نے حضرت کا دیدار کیا. یہ آنکھیں ایک اللہ کے ولی کی زیارت سے مشرف ہوئی. کعبے کو دیکھنے میں اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. قرآن مجید کو دیکھنے میں اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اسی طرح اللہ کے ولیوں کو دیکھنے میں بھی اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ایک نیک عمل ہے یہ، دیکھنا ولیوں کو. اپنے ماں باپ کو دیکھنا یہ بھی اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کے سبب بنے ہیں، انہوں نے ہماری تربیت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت اور شفقت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ماں کو یا باپ کو، ماں کو یا باپ کو. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنی ماں کو یا باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے محبت اور شفقت سے، تو کہا اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا. اس سے کہ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو اپنے جسمانی اور خونی باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، شفقت سے دیکھتا ہے، اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو جو اپنے روحانی باپ کو محبت سے دیکھتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ جو اپنے جسمانی باپ کو محبت کی اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت ملتی ہے، مقبول حج ملتا ہے اسے. جو اپنے روحانی باپ کو محبت سے دیکھتا ہے اسے تو اللہ ہی ملتا ہے، اسے اللہ ملتا ہے. تو کہا کہ اپرچونٹی میں نے سیز کر لی، اس ولی کو دیکھ لیا، ایک عمل کیا اور عمل کر کے میں یہاں آیا، آپ لوگوں کو دیکھا، تو میں نے سوچا کہ یہاں بھی کوئی خیر مل جاوے. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے، تم لوگوں نے اپنی شکایت کی، تو میں نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو میں نے صرف اللہ سے اتنا کہا کہ اے اللہ ان آنکھوں نے ایک عمل کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے،
تیرے ایک ولی کو دیکھا ہے، میں اس عمل کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ بارش برسا دے، اللہ نے بارش برسا دی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس پائے کے بزرگ کہ ان کے دیکھنے کے وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، تو پوچھا ان سے کسی نے کہ کیسے ولایت کے مقام پر پہنچے، کیا سبب بنا؟ اس سے کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایک نیکی ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر توفیقات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اپرچونیٹی سیز کرو اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ماں لیٹی ہوئی تھی، ماں نے کہا بیٹا پیاس لگی ہے میرے لیے پانی لے آؤ۔ کہا کہ اٹھ کر کے پانی لینے کے لیے گیا، جب واپس آیا تو ماں کی آنکھ لگ چکی تھی۔ دیکھو یہ اپرچونیٹی، امتحان، اپرچونیٹی۔ اگر ماں کو جگاتا ہوں تو نیند خراب ہوتی ہے، اور پانی لے کر واپس چلا جاتا ہوں اور ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پیاس میں رات گزرتی ہے۔ گلاس چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو احترام کے خلاف ہے۔ تو کہا کہ ماں کے سرہانے کھڑا رہا کہ شاید ماں جاگ جاوے اور پانی کی ضرورت پڑے۔ یہ اپرچونیٹی تھی سیز کر لی، ایک ہی تو رات تھی، اپرچونیٹی تھی سیز کر لی۔ کہتے کہ ماں کی آنکھ تہجد کے وقت کھلی، پوری رات کھڑا رہا، بیٹا تو امی جان پانی کی حاجت تھی، آپ کو پانی لے کر کے آیا، خیال یہ آیا کہ آپ کی آنکھ کھلے گی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی، بس اپرچونیٹی سیز کر لی، دل سے ماں کی دعا نکل گئی، ولایت کے مقام پر پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالی شانہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، اور یہ بہانے میری زندگیوں میں بھی سینکڑوں آتے ہیں، آپ کی زندگیوں میں بھی سینکڑوں آتے ہیں۔ ان اپرچونیٹیز کو، بہانوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور سمجھ کر سیز کرو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے یہاں کچھ مہمان آ گئے اور گھر میں فاقہ تھا، تو خود اور گھر والے تو کسی طرح صبر کر لیتے ہیں، مگر جب گھر میں مہمان آتا ہے تو شریف آدمی جو ہے وہ مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حیا بھی آتی ہے کہ مہمان آئے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اب کیا کریں۔ حضرت گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر کے باہر تشریف لاتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر کے باہر تشریف لاتے تھے، سامنے جو ہے سامنے ایک روٹی سالن پکا کر بیچنے والا، اس زمانے کا ٹیک اوے وہ تھا، تو اس نے تاڑ لیا کہ حضرت کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہیں، حضرت کا مکان یہاں، اس کا مکان سامنے، حضرت کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مہمان آئے ہیں، اس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اب وہ بھی بےچارا غریب تھا، مگر اس نے اپرچونیٹی دیکھی اور سیز کر لی، لے موقع پکڑ لیا اس نے۔ اس نے جلدی جلدی سارن پکایا، کچھ روٹیاں پکائی اور حضرت کی خدمت میں آ کر کہا کہ حضرت ہدیہ میری طرف سے قبول فرما لے۔ حضرت کو تو یہ پتا نہیں تھا کہ آنے والا ہے، نہ اس سے مانگا نہ اشارہ کیا، حضرت نے اللہ کی طرف سے نصرت سمجھ کر لے لی۔ اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ اسی طرح مدد فرماتے ہیں۔ بس وہ اپرچونیٹی سیز کر لی، حضرت کا دل خوش بہت ہوا، بہت دل خوش ہوا۔ مہمان جب چلے گئے تو اسے بلانے کے لیے بھیجا کہ بلاو اس کو، اور بلا کر کے اس کو کہا کہ میاں تم آڑے وقت میں ہمیں کام آئے، اور اس دن تم کھانا لے آئے ایسے وقت میں جبکہ ہمیں ضرورت تھی۔ تو دل بہت خوش ہوا، اور اندر سے دل یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کچھ دینا چاہیے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو وہ بھی ہوشیار تھا، حضرت کے مریدوں میں سے تھا، تو اس نے کہا حضرت اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے آپ جیسا بنا دیجئے، آپ جیسا ولی بنا دیجئے مجھے۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ تو کتنے سالوں کے مجاہدے کے بعد روحانیت کے اس مقام پر پہنچے تھے، تو دل میں دھیرے 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 روحانیت بڑھتی رہی۔ اب یہ ساری روحانیت اگر ایک ہی وقت میں انڈیل دی جاوے کسی کے اندر تو زندہ نہیں رہے گا، اور یہ حضرت کے اختیار میں بھی نہیں تھا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ حضرت تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے تھے، مگر وہ بھی دھن کا پکا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ۔ تو کہا کہ نہ، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو بس یہی چاہیے۔ کچھ لے دے ہوتی رہی, جب اس کا اصرار رہا تو حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے, غسل فرمایا یا وضو فرمایا, اپنے کمرے میں اندر لے گئے مریدوں سے الگ, اور اسے بھی اندر لے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر دیا اور کچھ دیر تک اندر ہی رہے, اندر رہے کمرے میں. اب اندر کیا ہوا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ باہر جو مرید تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھلا اور اندر سے دونوں آئے تو دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہو چکی تھی. اس نے کہا تھا کہ آپ جیسا بنا دیجئے, اللہ سے مانگا ہوگا حضرت نے, اللہ نے ادھر سے الہام فرمایا ہوگا کہ اس طرح توجہ ڈالو. وہ بالکل دونوں سیم ہو گئے. مرید کہتے ہیں کہ بس یعنی باطن بھی ایک جیسا ہو گیا اور ظاہر بھی ایک جیسا, شکل تک بدل گئی. اور مرید کہتے ہیں کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہو گئی تھی, بس فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت جو ہے حشاش بشاش نارمل تھے اور وہ پورا مدہوش تھا, اس لیے کہ ایک دم سے وہ جو روحانیت اس کے قلب پر آ گئی اور وہ اس روحانیت کو برداشت نہ کر سکا اور تین دن میں اس کی وفات ہو گئی. تین دن میں وفات ہو گئی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ اس بوجھ کی وجہ سے نہیں مرا تھا, اسے تو وہ تیسرے دن مرنا ہی تھا. ہم سب کا ایمان ہے کہ موت وقت مقررہ پر ہی آتی ہے, تو وہ اگر حضرت کا فیض نہ لیتا اور اپنے باطن کو حضرت جیسا نہ بناتا پھر بھی مرنے ہی والا تھا, مگر خوش نصیب کہ اللہ نے اسے اپرچونٹی دی, اس نے اپرچونٹی کو سیز کی اور ضد کرتا رہا اس پر. اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اسے اصرار کیا کہ آپ جیسا بناؤ, مرتا اسی دن مگر کسی اور طریقے سے نچلے مقام پر مر سکتا تھا. کتنا خوش نصیب کہ خواجہ باقی باللہ کے مقام پر پہنچ کر کے دنیا سے گیا. اپرچونٹی میرے بھائیوں ملتی ہے سیز کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تھے, اچانک دل میں یہ طبیعت میں تقاضا پیدا ہوا استنجے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف نکل گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتے تھے. اب جو اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ایسے موقع پر پیچھے نہیں ہٹتا, وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا. تو کچھ صحابہ وہیں رک گئے, کچھ صحابہ کچھ دیر چلے اور پھر رک گئے, کچھ صحابہ اور کچھ آگے گئے پھر رک گئے کہ اب خلوت دینی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیکھتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں, کس جگہ پر جاتے ہیں, کس درخت کے پیچھے, کس نشیب میں, وادی میں کہاں جاتے ہیں. دیکھ لیا کہ یہاں ہے, جلدی جلدی گئے اور جا کر کے ایک برتن میں پانی بھرا, برتن میں پانی بھرا اور اس برتن کو لے جا کر ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ جہاں سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجے میں اگر پانی کی ضرورت ہوتی اور ادھر ادھر دیکھتے تو نظر آ جاتا, اور استنجے کے بعد وضو کی ضرورت پیش آتی تو یوں ذرا چلتے کہ پانی ہوتا وہاں. یہ اپرچونٹی ابن عباس ہی کے پاس, سب کے پاس تھی جتنے وہاں موجود تھے, مگر باقی سیز نہ کر سکے انہوں نے سیز کر لی. صحابہ سب اپنی اپنی جگہ پر اونچے, مگر بازوں کو اللہ تعالی شانہ نے اس میں بلند مقام عطا کیا, بازوں کو اس میں, بازوں کو اس میں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تفسیر میں اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. کیوں؟ اس سے کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی سیز کر لی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں استنجے کے لیے, اور استنجے کے بعد ہو سکتا ہے کہ استنجے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے یا وضو کے لیے, انہوں نے جا کر کے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہو کر کے جب دیکھا کہ برتن ہے, برتن میں پانی ہے, پوچھا کہ یہ کس نے رکھا, تو صحابہ نے کہا کہ ابن عباس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ تیری کتاب کا علم اس کے سینے میں بھر دے, اے اللہ تیری کتاب کا علم اس کے سینے میں بھر دے. پوری امت یہ کہتی ہے کہ ابن عباس ترجمان القرآن ہے, پوری امت یہ کہتی ہے کہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے, مفسرین کے سردار, ترجمان القرآن, قرآن کے ترجمان. اپرچونٹی سیز کرنے کی میرے بھائیو، موقع ملے اپرچونٹی سیز کرو، موقع ملے اپرچونٹی سیز کرو. اور اللہ بہت اپرچونٹیز ہمیں دیتے ہیں، غور کرو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کی ٹہنی یوں راستے میں ہے. درخت بڑھتے 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 بڑا ہو گیا، اور اس کی ٹہنی بڑھتے بڑھتے راستے میں آ گئی. اب وہاں سے بہت لوگ گزرتے ہوں گے، مگر گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب اترو، کہیں سے کلہاڑے کو تلاش کرو، آری کو تلاش کرو، اس کو کاٹو، یہ کون کرے بھائی مسافر. تو جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اپنے اونٹ کو ذرا سائڈ پر سے لے لیتا تھا، یا یوں جھک جاتا تھا اور گزر جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ یہ ٹہنی یہاں راستے میں ہے، شاید رات کے اندھیرے میں یہاں سے کوئی گزرے اور اسے یہ ٹہنی نظر نہ آئے، اور گھوڑے پر تیزی کے ساتھ جا رہا ہو، اونٹ پر تیزی کے ساتھ جا رہا ہو، موت واقع ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی عضو ٹوٹ جائے، تو چلو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے سفر کو روک لیتا ہوں اور اتر کر کے ذرا یہ کام کر لیتا ہوں. اور وہ اتر گیا ہے، کیا مشکل کام تھا، اور وہ ٹہنی اس نے کاٹ ڈالی. اب ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ مشکل کام کرنے کے عادی نہیں، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل کام تھا، اس زمانے کے اعتبار سے کوئی مشکل کام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فشکر اللہ له، اللہ تعالی شانہ نے اس بندے کی اس ایک عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دی اور جنت میں داخل کر دیا. دیکھو اپرچونٹی ملی اسے، اس نے سیز کر لی اور جنت میں چلا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، جلیل القدر ولی اور بہت بڑے عالم بھی، بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، ان کو حافی اس لیے کہتے ہیں کہ ولایت کے مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ادب کا غلبہ اتنا ہو گیا تھا کہ انہیں شرم آتی تھی کہ اللہ کی زمین پر میں چپل پہن کر کیسے چل سکتا ہوں. تو جیسے ہم لوگ جوتوں کے ساتھ آئے تو شو ایریا کے بعد ہمیں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ ہم جوتوں کے ساتھ آگے جائیں، اور مسجد میں ہم جوتوں کے ساتھ آئے، ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی گھسیٹ کر لانا چاہے تو بھی ہم کہیں گے کہ نہیں نہیں بھائی جوتے ہیں. تو جیسے مسجد کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کی زمین، میری اور تیری، اللہ کی زمین، اللہ کی زمین پر ہم کیسے چلے پاؤں کے ساتھ. تو پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، چپل نہیں پہنتے تھے. تو حافی عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کے پاؤں میں فٹ ویئر نہ ہو، جوتا نہ ہو، چپل نہ ہو، تو ان کو بشر حافی کہتے تھے، بشر حافی رحمہ اللہ تعالی. مگر اللہ کو بھی ان سے بہت پیار تھا. جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جو بھی اللہ سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا. ہے کتنا پیار اللہ کو تھا، کتنا پیار تھا کہ وہ جس بستی میں جاتے تھے، بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، جس بستی میں جاتے تھے اور ان کو اس بستی میں جن جن گلیوں میں چلنے کی ضرورت پڑنے والی ہوتی تھی، اللہ تعالی حفاظت فرماتے تھے. کوئی انسان اس میں گندگی نہیں ڈالتا تھا، یعنی اللہ ڈالنے ہی نہیں دیتے تھے، اعلان نہیں ہوتا تھا کہ حضرت بشر حافی یہاں سے گزرنے والے ہیں. اس راستے میں کوئی گندگی نہیں ڈالتا تھا، جانور اس گلی سے گزرتا تھا پاخانہ نہیں کرتا تھا، پیشاب نہیں کرتا تھا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں کو، بعض لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے؟ جب جانوروں نے راستے میں پیشاب کرنا شروع کیا، پاخانہ کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے احترام میں وہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کا احترام کر کے جانوروں کی نجاستوں سے ان گلیوں کو پاک رکھتے تھے جس سے اسے گزرنا ہوتا تھا. ایک دن نکلے شراب پینے کی نیت سے، درہم دینار جو کچھ بھی تھا ہاتھ میں، اور ان کی نظر پڑ گئی کہ یہاں کوئی ورق ہے، اس ورق کے اوپر کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے اپرچونٹی ہے، اپرچونٹی عربی 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 چلتی تھی. تو بھائی عربی میں کوئی اور چیز بھی لکھی جا سکتی ہے، کوئی نیوز پیپر کا کٹنگ ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر نہیں، اپرچونٹی کہ شاید اللہ کا نام ہو، شاید اللہ کا نام ہو. انہوں نے اٹھا کر کے دیکھا تو اللہ کا نام تھا اس میں، اللہ کا اپرچونٹی. اب اللہ کا نام تھا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا نام ہے تو کیا ہو گیا, جیب میں رکھ دیتے ہیں, شراب پی لیتے ہیں. نہیں, اللہ کا نام یوں کر کے صاف کیا, دل میں غم ہوا کہ اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہوا ہے, اللہ کا نام جو صاف کیا, بوسا دیا, پیشانی پہ لگایا, آنکھوں پہ لگایا. اور لگانے کے بعد بازار میں گئے, اور بازار میں جا کر وہ جو شراب کے لیے پیسے تھے ان پیسوں سے انہوں نے ایک عمدہ کپڑا خریدا چھوٹا سا, اور عمدہ خوشبو, اور خوشبو اور کپڑا خرید کر گھر لائے, اور گھر لا کر کے وہ کپڑے کو خوشبو سے معطر کیا, اور اس کے اندر وہ اللہ کا نام لکھا ہوا جس ٹکڑے میں تھا کپڑے ورق کے ٹکڑے میں, اس کو اس میں رکھا, احترام سے لپیٹا, اور لپیٹ کر کے ادھر ادھر دیکھا, اور بہت اونچے تاکچے کے اوپر رکھ دیا گھر میں احترام سے. اب شراب کا پروگرام تو ختم ہو گیا. دیکھو, اپرچونٹی سیز کر لی. رات کو سوئے, سوئے شرابی, سوئے شرابی, جی سوئے شرابی, اٹھے تو اللہ کے ولی, سوئے شرابی اٹھے تو اللہ کے ولی. خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے, یا بشرو, اے بشر, اے بشر, طیب تا اسمی لو طیبنک فی الدنیا والآخرہ, تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی, میں تیرے نام کو دنیا میں بھی خوشبو سے معطر کروں گا, آخرت میں بھی خوشبو سے معطر کروں گا. ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کو دیکھ کر کے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کون امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ؟ محدث وقت, فقیہ وقت, جنہوں نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو کئی مرتبہ خواب میں دیکھا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, کون امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد کہ جن کے قمیص کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھگویا, اور بھگونے کے بعد نچوڑا, اور نچوڑ کر کے برکت کے طور پر اس کو پیا. اتنے اونچے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. وہ بشرے حافی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ایک عورت کا مسئلہ آیا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور اس میں بہت تقوی کی اونچی بات تھی کہ ہم جو ہے وہ کپڑوں کو بنتے ہیں, اور رات کا وقت ہوتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے وہ چاند کی روشنی سے ہم بنتے ہیں, اور چاند کی روشنی کے ساتھ ساتھ مل جاتی ہے بادشاہ کی قندیلوں کی روشنی. یہ جو بادشاہ کی محل کے پاس بادشاہ کی قندیل ہے اس کی روشنی. تو آیا ایسے کپڑے کو بننے کے بعد بازار میں بیچ کر اس کی قیمت جو لی جاتی ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ سوال کون پوچھ رہا ہے؟ تو کہا کہ بشر حافی کی بہن پوچھ رہی ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قسم کا تقوی تو ان کے خاندان ہی کو زیب دیتا ہے, اس قسم کا تقوی ان کے خاندان ہی کو زیب دیتا ہے. اتنے بڑے یہ اوپر کیسے بنے بشر حافی؟ اللہ نے بہانہ دیا, بہانے کو اگنور نہیں کیا, بہانے کو یوں پکڑ لیا, پکڑ لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہانہ دیا غزوہ تبوک کے موقع پر, بہت سارے درہم لائے, دینار لائے, گھوڑے لائے, اونٹ لائے, تھا مال. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, اعلان, اپرچونٹی ملی, لے آئے, بہت کچھ لے آئے, اتنا لے آئے, اتنا لے آئے, اتنا لے آئے کہ اللہ تعالی شانہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان کو کہہ دو کہ بس آج کے بعد آپ اچھا عمل کرے برا عمل کرے جنت میں جانے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. میرے بھائیو, یہ اپرچونٹیز ہیں, ان کو سیز کرو. اللہ تعالی شانہ مہینے میں ایک مرتبہ مجھے بھی آپ حضرات کی صحبت میں بٹھا دیتا ہے, آپ حضرات کو اتنے نیک لوگوں کی صحبت میں لاتا ہے, اور اتنے طالبین کی صحبت میں لاتا ہے, یا جو بھی آتا ہے, اچھا ہے, برا ہے, گنہگار ہے, ولی ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, طالب علم ہے, یہاں ہر شخص آتا ہے اللہ کو پانے کی نیت سے, چاہے نیت اس کی کچی ہو, پکی ہو, چاہے سن کر کے عمل کرتا ہو, نہ کرتا ہو, کچھ بھی ہو, مگر اتنا لمبا سفر کر کے کوئی ایسے ہی بیان سننے کے لیے نہیں آتا, کوئی پروگرام میں اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آتا, گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آتا. لیسٹر میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے جو لندن میں نہیں ہے, یا بولٹن میں نہیں ہے, یا پریسٹن میں نہیں ہے, یا اور کسی جگہ پر نہیں ہے, پورا انگلینڈ سیم ہے, ایک جیسا. مگر لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں
کہ ہمارا اللہ سے تعلق جڑ جائے گا, کچھ سنیں گے, کچھ بیٹھیں گے, نیک صحبت ملے گی, ذکر کی مجلس ملے گی, اللہ کا تعلق نصیب ہوگا, اللہ کے تعلق کا کچھ راستہ. میں بھی اسی لیے بیٹھتا ہوں یہاں کہ یہ جو طالبین ہیں, اللہ کے طالبین, اللہ کی طلب میں آتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ میرے دل میں بھی اللہ کی طلب پیدا کر دے. صحبت کا اثر ہوتا ہے تو مجھے بھی بہت نفع ہوتا ہے آپ حضرات کی برکت سے, آپ حضرات کی صحبت سے. آپ حضرات بھی اسی نیت سے آتے ہیں کہ وہاں طالبین کا مجمع ہوگا, ہم اس میں بیٹھیں گے تو ہمیں اللہ ملے گا. تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے, اس کی بھی قدر کرو. یہ بھی اپرچونٹی ہے, اس کی بھی قدر کرو. رمضان مبارک میں ہمیں اعتکاف میں موقع, قدر کرو اس کی. دعوت و تبلیغ میں چلے جاتے ہیں 40 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے, قدر کرو اس کی, اپرچونٹی ہے یہ. کسی کو پڑھانے کا موقع ملا, مدرس بن گئے آپ, چاہے مدرسے میں ہو, چاہے گھر میں, چاہے مسجد میں, اپرچونٹی ملی آپ کو. کوئی غریب آپ کو راستے میں مل گیا اور بھوکا ہے, اسے کھلانے کا موقع ملا, 5 پاؤنڈ دے سکتے ہیں تو دے دو, اپرچونٹی ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ اپرچونٹیز ہماری طرف بھیجتے ہیں بہانے بنا کر, کہ میرا بندہ اس بہانے کو لے لے, اس کو سیز کر لے, تو میں اس کی مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دوں. ان مواقع کو ضائع مت کرو. حرمین شریفین جانے کا موقع ملتا ہے, اپرچونٹی. حرم شریف میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے, اپرچونٹی. ہمیں مسجد نبوی میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے, اپرچونٹی. ضائع مت کرو, ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ضائع مت کرو. ہاں, وہاں بھی ملاقاتیں. بیت اللہ میں غیر اللہ, بیت اللہ میں جانے کے بعد بھی غیر اللہ میں مشغول. ابراہیم بھائی کہاں ہے, اسماعیل بھائی کہاں ہے, آج احمد نظر نہیں آ رہا ہے, آج محمد نظر نہیں آیا, اس کو پوچھتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں, اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر گھوم رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ہیں, لوگوں کی تلاش میں. بیت اللہ میں غیر اللہ کی تلاش. بیت اللہ میں, بھائی بیت اللہ میں اگر اہل اللہ کی تلاش ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک مرتبہ میں حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کر رہا تھا حرم شریف میں, اور دل میں خیال یہ آیا کہ مغرب سے عشاء حضرت کی صحبت میں بیٹھوں, حضرت کی خدمت میں بیٹھوں, تو یہ حرم شریف کی برکتیں, اس میں حضرت کی صحبت سے فائدہ بہت ہوگا. تو میں تلاش کر رہا تھا تو میرے ایک دوست مل گئے جو حضرت کو جانتے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی صاحب کو آپ نے دیکھا, حاجی فاروق صاحب کو؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ توبہ کرو, بیت اللہ میں غیر اللہ کو تلاش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, بیت اللہ میں غیر اللہ کو نہیں, اہل اللہ کو تلاش کر رہا ہوں. اور میں نے حضرت کی خدمت میں جا کر کے پھر میں نے عرض کیا, میں نے کہا حضرت ہمارے ایک دوست ملے, میں آپ کو تلاش کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے تانا دیا اور مجھے کہا کہ بیت اللہ میں غیر اللہ کو تلاش کر رہے ہو, توبہ کرو. تو میں نے ان سے کہا نہیں, بیت اللہ میں غیر اللہ کو نہیں, اہل اللہ کو, اللہ کے علاوہ کو تلاش نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی فیملی ہی کو تلاش کر رہا ہوں, اللہ والوں کو تلاش کر رہا ہوں. تو حضرت نے مجھے گلے لگا لیا, بہت خوش ہوئے حضرت. تو اہل اللہ کو تلاش کرو, اہل اللہ کو تلاش کرو, اہل اللہ سے ملاقات کرو اور ان کی دعائیں لو, اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرف بیٹھ جاؤ کہ ان کو کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو. مگر یہ جو ہمیں ایک دوسرے دوستیاں, اور پھر موبائل ساتھ اندر حرم شریف میں بیٹھ کر, اب دیکھو اپرچونٹی, مگر کہاں ہے, لندن میں ہے, امریکہ میں ہے, اس لیے کہ جب آدمی بات کرتا ہے اس کا ذہن وہی ہوتا ہے, ٹیکسٹ میسجنگ ہو رہا ہے, اور آج کل اللہ حفاظت فرمائے ویڈیو فلمنگ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اعاذنا اللہ من ذلک, اللہ بچائے, اللہ بچائے. روضہ پاک کے پاس بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میرے بھائیو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. طواف کرتے ہوئے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. کل ہی میں نے یہاں جمعے کی ہماری شام کی مجلس میں سب حاضرین سے وعدہ لیا, میں نے کہا کم سے کم آپ حضرات مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ جب بھی آپ حرمین شریفین کا سفر کریں گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں گے, اور جب حرم شریف میں ہوں گے موبائل کا کسی قسم کا استعمال آپ نہیں کریں گے. آپ حضرات بھی مجھ سے وعدہ کرو میرے بھائیوں, ہاں وعدہ کرو. کتنے گھنٹے ہم, میں نے کہا کہ صرف, میرے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں امت میں فیشن ہو گئی ہے, ایک حافظ بنانا, بچے کو حافظ بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھو اس کو آوارہ ہو جاتا ہے, قرآن بھول جاتا ہے, دور بھی نہیں کراتے, لوگ دور نہیں کراتے. ایک فیشن کی خوشی ہوتی ہے, فخر کہ ہمارا بیٹا حافظ ہو گیا, اور دوسرا عمرہ اور حج, عمرہ اور حج, عمرہ اور حج. دیکھو بے تحاشا ہالیڈے کا سما نظر آتا ہے وہاں حرم شریف میں. یہاں میں نے کہا اسلامک دعوی اکیڈمی کی مسجد میں, اسلامک دعوی اکیڈمی کی مسجد میں جو ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہے حرم شریف کا,
دنیا کی ساری مسجدیں بچے ہیں حرم شریف کے، یہاں اگر کسی کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی پر نظر پڑ جائے آپ کی کہ یہ موبائل کا استعمال کر رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اسے باہر جانے کے لیے کہیں گے. اور ام المساجد، حرم شریف ام المساجد، اللہ کا گھر جہاں ہے اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں ہر قسم کے ادب کی ضرورت ہے، وہاں عوام خواص چھوٹے بڑے سب موبائل کے استعمال میں لگے ہوئے ہیں. سب میوزک ٹون مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ناجائز ہے. سمپل ٹون رکھو. روضہ اقدس کے پاس لوگوں کے فون بجتے ہیں میوزک ٹون کے ساتھ تو لرز جاتا ہے آدمی، لرز جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. ہم لیسٹر میں رہ کر اللہ کی روح کو تڑپا، اللہ کے نبی کی روح کو تڑپاتے ہیں جب ہمارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہوں گے. ایک باپ کو اگر کہا جائے کہ تمہارے بیٹے کو آج میں نے کسی پرائی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، باپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ مشفق رحمت للعالمین جب ہزاروں بیٹوں لاکھوں بیٹوں کے اعمال، ہزاروں اور لاکھوں بیٹیوں کے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہوں گے، اس وقت ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو یہ اس میں تو ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، مگر اب حد ہو گئی کہ وہاں جا کر کے بھی ویڈیو فلمنگ کر رہے ہیں. ویڈیو فلمنگ وہاں بھی، ویڈیو فلمنگ کر رہے ہیں. علماء کا اختلاف ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ ویڈیو فلمنگ جائز، دوسری کہتی ہے کہ نہ جائز. ایسے معاملات میں احتیاط کرنا چاہیے، ایسے معاملات میں احتیاط کرنا جتنا احتیاط ہو سکے. اور وہاں بھی کسی اپنے شیخ کے سامنے آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور جو وہاں آتا ہے اسے دیکھتے ہیں، اس کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. وہاں ویڈیو فلمنگ، وہاں میوزک بجتی ہے. میوزک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حرام کر کے گئے تھے وہ روضہ پاک کے پاس بجتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. خواب میں، خواب حجت نہیں ہوتی، مگر خواب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو کہا کہ یہ اللہ کے، انہوں نے پوچھا، بزرگ نے دیکھا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ میں دو غیر مسلم مدینہ منورہ آئے تھے، ان کے چہروں کے اوپر داڑھی نہیں تھی، جب وہ آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے آپ کا چہرہ پھیر لیا تھا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے روضہ پاک پر داڑھی مونڈنے والے لوگ جب سلام کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ آتے ہیں تو میں اس وقت بھی اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہوں. کتنی تکلیف ہم پہنچاتے ہیں. اسی لیے میرے حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 ملین حاجی، 3 ملین حاجی عرفات میں جا کر رو رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما، پھر بھی اللہ مصیبتوں کو دور نہیں کرتا. کیوں نہیں دور کرتا؟ عرفات میں مانگتے ہیں، کیوں نہیں دور کرتا؟ اسی لیے دور نہیں کرتا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، میں اللہ کی جگہ پر بیٹھ کر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مگر حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکال کر، چہرے سے داڑھی کو کاٹ کر، منڈوا کر تو اللہ کے نبی کے روزے پہ جاتا ہے، اللہ کے نبی کی توجہ تجھے کیسے حاصل ہوگی، سلام کا جواب تجھے کیسے ملے گا؟ تو خیر میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی اپرچونٹی ہے، حرم شریف بھی اپرچونٹی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فجر میں جاتے ہیں فجر میں اور گھر آ گئے، ظہر میں گھر آ گئے، عصر میں گھر آ گئے، مغرب سے عشاء حرم شریف میں رہتے ہیں، مغرب سے عشاء، اور مغرب سے عشاء غیر اللہ کی تلاش میں، اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا. یہاں بھی اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور مکہ جاتے ہیں وہاں بھی اللہ نظر نہیں آتا، مدینہ منورہ میں بھی اللہ نظر نہیں آتا، تو اللہ کہاں نظر آئے گا میرے بھائی تجھے؟ اپرچونٹیز کو سیز کرو. یہ ساری اور ختم کر رہا ہوں کہ زندگی کا ہر دن اپرچونٹی ہے، اور ہر دن کا ہر گھنٹہ اپرچونٹی ہے، اور ہر گھنٹے کی ہر منٹ اپرچونٹی ہے، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اپرچونٹی ہے. ان اپرچونٹیز کو سیز کرو. اللہ جل جلالہ عام نوالہ مجھے بھی آپ کو عمل، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب متعلقین کو توفیق عطا فرماوے، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرماوے. ہم بغیر استحقاق کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم مستحق نہیں ہیں،
ہمارا وہ منہ نہیں ہے کہ ہم تجھ سے اتنی بڑی دولت مانگے، اس لیے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے قول کے خلاف ہے. مانگ رہے ہیں ولایت، کام کر رہے ہیں فسق و فجور کے، مانگ رہے ہیں تیرا قرب، کام کر رہے ہیں تجھ سے دوری کا، مانگ رہے ہیں تجھ سے جنت، کام کر رہے ہیں جہنم کا. یہ اللہ ہمارا منہ نہیں ہے کہ تجھ سے ولایت مانگے، مگر مانگے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے. ہم جب اتنے گر گئے ہیں تو آپ کی مدد کے بغیر ہمیں آپ کی ولایت کیسے مل سکے گی؟ یہ اللہ آپ ہمیں اپنی ولایت عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا کیجئے. یہ اللہ ہمیں محرومی سے بچائیے، ہمیں سعادت عطا کیجئے، شکاوت سے بچائیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا کیجئے، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچائیے. مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرمائیے. جن جن ملکوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ملکوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. اور اللہ جل جلالہ امن والو، امن کو پوری دنیا میں عام فرما دے. مسلمانوں کو غفلت سے نکالے اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی حقیقت سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ریالٹیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اچھی اچھی اپرچونیٹیز دے، اور ان اپرچونیٹیز کو سیز کر کے اللہ جل جلالہ و عمن والہ تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.